حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رحمتوں سے بھری گھڑیوں میں علم دین کی مزید برکتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل کی مجلس نے الحمدللہ یہ اس سلسلے کا اہتمام کیا ہے، اور اس سلسلے کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور علم و حکمت سے بھرپور معلومات افزا، بہت سارے مدنی پھول ہمیں انشاءاللہ عزوجل اس میں ہمیں سننے کو ملیں گے۔ تو میں ضرور یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، آپ سے پرزور یہ اصرار کروں گا کہ اس کا ایک بھی ایپیسوڈ، ایک بھی سلسلہ، ایک بھی قسط مس نہیں کیجیے گا، اور دل کے کانوں سے چوکنے ہو کر تیار ہو کر بیٹھیے گا وقت مقررہ پر، تاکہ آپ اپنے دامن کو پھیلا کر ان برسنے والے موتیوں سے خوب مستفید ہو سکیں، مالا مال ہو سکیں علم دین کے خزانوں سے۔ آ کے لے کے چلتے ہیں آپ کو سلسلے کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے حساب سے طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جس چیز کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں، یعنی حقیقت کے حساب سے طرز عمل اختیار نہیں کرتے، جس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں اس کے حساب سے اپنا طرز عمل اپناتے ہیں۔ اگر کسی حقیقت کے خلاف وہ کچھ چیز سمجھ رہے ہوں تو ان کا بیہیویئر جو ہے، ان کا طرز عمل، وہ غلطیوں اور خطاؤں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو خطا اور غلطی کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو حقیقت صحیح معنوں میں سمجھا دی جائے اور ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دی جائے۔ تو ہم اسی تناظر میں ایک اہم ترین سوال میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے تو اہلن و مرحبن، آپ سلسلے میں کرم فرمایا آپ نے اور وقت عطا فرمایا ہم سب۔ جیسے کہ یہ ابھی میں نے ایک انسانی نفسیات کی ایک جو طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ لوگ جس چیز کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے طرز عمل اپنا لیتے ہیں بھلے حقیقت کچھ اور ہو، تو اس وجہ سے خطاؤں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو اب چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ علم دین کی برسات کرنے کی ایک نیت بھی اس میں شامل ہے، تو ایک عوامی سوال میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر میں کسی ایک عام یونیورسٹی پروفیسر سے بھی شاید پوچھوں تو وہ اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر سکے گا، کہ اگر میں اسے کہوں کہ دین کیا ہے تو وہ رک جائے گا کہ میں کیا بات کروں، کیا جواب دوں، کون سے پہلو پہ ڈسکس کروں۔ تو اس سے شاید اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا تصور جو ہے صحیح معنوں میں وہ ہمیں معلومات کے لحاظ سے شاید پورا نہیں ہے یا غلط فہمی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں دین ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ جو آپ نے ایک توجیہ تو اچھی شروع کے اندر بیان کر دی کہ عام طور پر جو حقائق نہ جاننے سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور اس بنا پر آدمی جو ہے وہ غلط فہمیوں کو حقیقت کا روپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس کو تصور کے اندر لے کے آ جاتا ہے جس کی بنا پر انہی حقائق کے مطابق جو اصل حقائق نہیں ہوتے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جملے اس قسم کے مشہور ہیں کہ انسان کا جو کردار ہے وہ اس کی سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے, جیسے اس کا فکر ہوگی, جیسے اس کے خیالات ہوں گے, اسی کی طرح اس کا کردار ڈھلتا جائے گا. ذہن میں اگر اچھائیاں ہیں, دل و دماغ صاف ستھرے ہیں, پاکیزہ ہیں, ستھرے ہیں, تو زندگی کے اندر بھی بہت پاکیزگی نظر آتی, اور دماغوں کے اندر اگر خیالات کے اندر انتشار ہے تو اس کی زندگی بھی بندے کی منتشر نظر آتی, ڈس بیلنس ہوتی.
ٹھیک ہے,
تو حقائق کو جاننا
وہ
ضروری تو ہے, اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر غلط فہمی نہیں ہے تو حقیقت جاننے سے آئندہ غلط فہمی سے بچت ہو جائے. تو جو بات جاننے والی ہے اور ضروری ہے اس کا جاننا, اس کا علم حاصل کرنا, تو اسے جاننا چاہیے. جب تک جانیں گے نہیں اور مکمل صحیح طور پر نہیں جانیں گے تو ادھورے علم سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پھر بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اب دین کے اعتبار سے بھی جو عام طور پر مسلمانوں کا جو آج کل کے معاشرے کے اندر اور اس زمانے میں جو حال ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی دین سے جو بڑھتی ہوئی دوری ہے اور ایک طرح کی جو اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ایک طرح کی بیزاری والی بھی کیفیت ہے کہ دین کے قریب جو مسلمان وہ آنا نہیں چاہتا, دین سے دور نظر آتا ہے زندگی کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے, تو ایسا یعنی کیوں ہے؟
ٹھیک ہے,
یعنی وہ کیوں دور ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے دین کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا, اس کا ضروری مفہوم, اجمالی مفہوم, ایک تو وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے, دوسری بات اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس نے کچھ باقاعدگی اختیار کر کے اپنی تربیت نہیں کی یا مزید دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب تک صحیح معنوں میں وہ دین کو سمجھے گا نہیں تو عمل کرنے کی باری تو
بعد میں آئے گی.
تو دین کے اعتبار سے عام طور پر جیسے پہلا کلمہ,
کلمہ
طیبہ, یہ تو بچپن سے ہی بچوں کو
سکھا دیا,
وہ یاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں کی جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وعدہ لا شریک ہے. عقیدہ توحید مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ, اسی طرح عقیدہ رسالت, اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, اور اس کا سلسلہ نبوت کا اختتام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اب نجات آپ کی پیروی میں, آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو قبول کرنے میں اور شریعت کو ماننے میں. اسی طرح باقی انبیاء ان کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, لیکن چونکہ آخری نبی ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ان کی شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا اور ان کا کلمہ پڑھنا, ان پر ایمان لانا, ان کی شریعت کو تسلیم کرنا, اب نجات اس پر منحصر ہے. اسی طرح ایک اور بہت بنیادی عقیدہ تیسرا, اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں, تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. تو عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے بعد جو ہے وہ مرنا ہے, مرنے کو تو سب جانتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, دنیا میں کیے گا اپنا حساب دینا ہے, باری تعالیٰ کی حضور میں حاضری ہوگی, اسے جواب دینا ہوگا, اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اب یہ تین جو بنیادی عقیدے ہیں یہ تو مسلمان جانتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان عقیدوں کو دل سے مانتے ہیں, تبھی تو مسلمان ہیں.
جی,
اگر اس کے اندر خلل آ گیا تو اسلام کہاں سے رہ گیا؟
ٹھیک ہے,
اسی طرح ان تین بنیادی عقائد سے اور مزید شاخیں عقائد کی نکلتی ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ بھی جو ضروری عقائد انہیں ماننا بھی ضروری ہے, ورنہ ایک دینی ضروری بات کا انکار کرنے سے بھی نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے.
ٹھیک,
تو دیکھیں جو ایک دھندلا سا تصور کہیں یا جو ہے وہ اجمالی سا کچھ ایک مفہوم اور اعتقاد وہ تو پایا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی, اس عقیدے سے جو فوائد و ثمرات پھوٹتے ہیں, شخصیت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, اپنی ایک تربیت ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی وہ بندہ مومن گزارتا ہے, وہ چیزیں نظر نہیں آتی.
ٹھیک,
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقائد جو ہے وہ بنیادی عقائد, ان پر ایمان تو ہے لیکن جیسا ان عقیدوں کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنا تھا اور اس کو مضبوط کرنا تھا اپنے خیال میں تکرار کے ساتھ, اور ان عقیدوں کے جو ثمرات تھے اور فوائد تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی, اس طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پھر ہمارے ذہنوں میں دین کا مفہوم بہت محدود سا ہو جاتا ہے. عام طور پر مسلمان چونکہ دین سے دور ہوتا ہے, اگر اس سے کوئی دین کی تعریف پوچھ لے یا کوئی مثلا نو مسلم آ جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ بھئی دین کا ذرا تعارف تو کریں, تو بعض اوقات وہ سٹپٹا جاتا ہے کہ میں دین کو کیا کہوں گا, اس کو تو میں لے کے جاؤں کسی مولوی کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس, کسی اسکالر کے پاس, وہ اس کو دین کا مفہوم بتائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان دین کا مبلغ ہے, اس کو کم از کم دین کا بنیادی ضروری مفہوم اور جو اجمالی مفہوم ہے کہ دین کی ساری باتیں سمٹ کر کسی نہ کسی طور پر اس کے اندر آ جائیں, یہ اسے معلوم ہونا چاہیے.
صحیح.
تو بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا نماز روزہ ہو گیا, تسبیح اور مصلی آ گیا, بھائی یہی دین ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف ارکان اسلام, دین صرف اس کا نام ہے, مثلا کلمہ طیبہ ہو گیا, نماز روزہ زکات اور حج
ہو گیا.
اس کے علاوہ بعض سوچتے ہیں کہ صرف یہ جو ہمارے عقائد ہیں دین عقائد کا نام ہے,
ٹھیک ہے,
اور باقی آزادی ہے, جس طرح دنیا کے اندر رہنا ہے دنیا داروں کی طرح, کافروں کی طرح, فاجروں کی طرح اسی طرح زندگی گزارتے رہو, اپنے ذہن کو جو ہے برے خیالات کی آماجگاہ بھی بنا لو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بعض نے تو محض عقائد کو دین سمجھا ہوا ہے, بعض نے محض مسائل کو دین سمجھا ہوا ہے. تو دین کا جو صحیح مفہوم ہے نا, وہ جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس لیے بھی تاکہ وہ اپنے دین کو بچا سکے, کہیں کفر تک نوبت نہ پہنچ جائے, اس لیے بھی کہ اپنے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکے اور اپنے آپ کو دین کا پابند بنا سکے. تو میں نے تین باتیں تو آپ کو بتائی ہیں کہ دین کے جو بنیادی عقیدے تھے. اسی طرح ایک دو باتیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت ہے,
جی جی,
شریعت کا جو دار و مدار ہے اور اس کے تمام جو چیزیں ہیں, امور ہیں, دین کی باتیں ہیں, ان سب کا تعلق تین چیزوں سے.
ٹھیک.
پہلی چیز تو ہے علم.
اوکے.
علم دین جسے کہتے ہیں. دوسری چیز ہے عمل.
ٹھیک ہے.
اور تیسری چیز ہے اخلاص.
اللہ
اصل دین کے جو عقائد ہیں اور دین کے جو ہمارے احکامات ہیں. ہمارا دین اسلام ہے.
جی جی.
دین ہمارا اسلام ہے اور سارے نبیوں کا دین اسلام رہا,
الحمدللہ.
اور اسلام ہی واحد مقبول دین ہے, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین مقبول پسندیدہ وہ اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے ادیان, سارے دین باطل اور مردود ہیں. تو ہمارے دین کے جو عقائد ہیں اور احکام ہیں, جس کا نام ہمارا جو ہے وہ دین کہلاتا ہے اور اسلام کہلاتا ہے, ہماری جو شریعت ہے ان تمام شریعت کے احکامات کو اگر احاطہ کیا جائے تو تین میں سے کسی نہ کسی ایک چیز سے اس کا تعلق ہوگا. یا تو علم سے ہوگا,
ٹھیک ہے,
یا عمل سے ہوگا, یا عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص سے ہوگا.
اوکے.
تو یہ سمجھ لیں آپ کہ علم دین میں علم عقائد آ گئے, علم مسائل آ گیا. یہ سمجھنے کے لیے
بہت پیارا
یادداشت کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کہ علم دین سے مراد کیا ہے, علم العقائد, ضروری عقائد کا علم اور ضروری مسائل کا علم, تاکہ عقائد کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل رہے, اور مسائل بھی جو اپنے دین کے ہیں انہیں یاد کرے اور اس کے مطابق ضروری احکامات کی ادائیگی کرے.
ٹھیک ہے.
اصل جو دین کے اندر ہے وہ مطلوب ہے مسلمان سے عمل.
ٹھیک.
جیسا کہ مشہور و معروف آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جنات کو اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ ملک کے اندر ارشاد ہوتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس نے زندگی کو اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ جانچے, آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے. تو اصل تو عمل کرنا ہے, لیکن عمل بغیر عقیدے کے ہوتا نہیں ہے. اسلام میں داخل ہوئے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں,
قبول نہیں ہے.
تو عقائد ضروری ہو گئے. اسی طرح عمل کے لیے جو ضروری علم ہے جس کو مسائل کہتے ہیں,
ٹھیک,
ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اگر علم دین کے بغیر اپنی عقل سے سوچ کر عمل کریں گے تو خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح تو یہ تو دو چیزیں ہو گئیں, علم العقائد ہو گئے, علم المسائل ہو گئے, اور اب عمل آ گیا. عمل سے مراد یہاں عمل صالح ہے, نیک اعمال ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن عبادت ریاکاری کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور اخلاص کے ساتھ. تو ریاکاری کی صورت میں اگر عبادت ہوگی تو وہ رائے گا ہے, اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس پر عذاب ہوتا ہے. عبادت کو درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, محض اس کی رضا کے لیے, کسی قسم کے دنیاوی مفاد اور غرض کے لیے نہیں, محض اسے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے. تو یہ تین جو ہے وہ جز ہیں, اور عام طور پر صوفیہ کرام, حضرات صوفیہ کرام یہ آخری جز جو ہوتا ہے اخلاص کا, اس کو اپنا مرکز محور بناتے ہیں, تاکہ وہ ساری جو اس نے زندگی کے اندر ایک مسلمان نے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے تگو دو کی ہے, جد و جہد کی ہے, علم بھی حاصل کیا, عقائد بھی اچھی طرح ان کو مضبوط کیا, اور جناب مسائل بھی سیکھے, عمل بھی کیا, اب اگر اخلاص کی طرف نہیں آئے گا تو اس کا عمل رائے گا نہ ہو جائے. تو یہ سب چیزیں اپنے دائرے کے اندر ہیں. مسلمان کو سب سمتوں کے اندر سفر اختیار کر کے ایک ایک چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے.
ماشاءاللہ, مرحبا. اچھا مفتی صاحب, یہ آپ نے بہت پیارے پیارے رہنما اصول بھی دیے, اور شروع میں آپ نے ضرورت اور اہمیت بھی بتا دی دین کیا ہے, اسے سمجھنے کی ترکیب. اگر یعنی کوئی ایسی مختصر لفظوں میں جامع تعریف بھی ہمیں مل جائے کہ دین کیا ہے, اس کا سوال کا جواب یعنی یہ چار پانچ لائنوں میں آ جائے, تو وہ ہر اسلامی بھائی رٹ لے یا ذہن نشین کر لے, اور کوئی اگر کوئی پوچھے تو اس کو وہ کہہ کر تشفی ہو جائے اس کی, اور مزید تفصیلات ہو تو پھر وہ علماء سے رابطہ کر لیں.
مختصر سے الفاظ تو بہت سارے اختیار کیے جا سکتے ہیں.
جی
قرآن کریم کے اندر جو مختصر ترین الفاظ نجات یافتہ لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
ایک
جگہ متعدد آیات میں
ٹھیک
تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو لفظ یاد کر لیے جائیں.
ایمان
اور
اعمال
صالحہ نیک اعمال.
جی
اس دائرے میں زندگی گزارنا یہ دین ہے.
اللہ
تو ایمان جو ہے اس کا تعلق خود علم سے ہے.
ٹھیک ہے
اور ایمان کے بعد جو عبادت ہے اعمال صالحہ ہیں ایک ان کا علم ہوتا ہے جس کو علم المسائل کہتے ہیں.
ٹھیک ہے
میں نے اس کے حوالے سے اشارہ کر دیا.
جی جی
ایک تو ہو گیا علم العقائد.
ٹھیک ہے
ضروری عقائد. دوسرے ہو گئے علم المسائل شریعت کا علم
صحیح
اپنے ضروری مسائل کا علم. اور بارہا ہمارے یہاں مدنی چینل پر فرض علوم کی بات ہوتی ہے. فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے واجب کا علم حاصل کرنا واجب ہے سنت کا علم حاصل کرنا سنت ہے مستحب کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. تو دین یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کرنی. ایک جو مشرکانہ زندگی ہوتی ہے اور جس کو کافرانہ زندگی کہیں وہ دنیا کی زندگی میں دل لگاتے ہیں اور آخرت کا تصور ان کا دھندلا ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے ایسا نہیں مسلمان کو دنیا میں دنیا کو دار العمل سمجھنا ہے دنیا کی بھی اتنی فکر کرنی ہے کہ اس کی اپنی زندگی باقی رہے جو اس کے حقوق ہیں معاشرتی زندگی کے اعتبار سے وہ سارے دین کے دائرے میں بسر ہوں لیکن اس کی جو تصورات کا مرکز ہے اور اس کا جو هدف ہونا چاہیے وہ آخرت کی زندگی میں کامیابی ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ
تو یہ دین ہے
ماشاءاللہ
آخرت کی طرف جو کامیابی کا سفر کراتا ہے.
ٹھیک سر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں یہاں اور پیش کرنا چاہوں گا عوامی ذہن کے حساب سے کہ جب اعمال صالحہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عام آدمی کا ذہن عمومی طور پر نماز روزے اور زکوٰۃ یعنی قرآن شریف پڑھنے والا ہے روزے بہت رکھنے والا ہے نمازیں پڑھنے والا ہے اس طرف چلا جاتا ہے. تو اعمال صالحہ میں ان قسم کی عبادات کے علاوہ کوئی اور مسلمان کے لیے بھی تصور ہے جو اگرچہ آپ اشارہ کر چکے ہیں میں عوامی ذہن کے حساب سے اور روشنی ڈلوانا چاہ رہا ہوں آپ سے.
دیکھیں اعمال صالحہ میں ایک تو عبادات ہے.
ٹھیک ہے
دین میں دیکھیں پہلی چیز تو آ گئی عبادات.
ٹھیک
دوسری چیز آ گئی معاملات.
یہ کیا چیز ہے
معاملات معاشرتی زندگی کے اعتبار سے
بیوی
بچوں جیسے آپ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد.
اوکے
پھر بعض ایسے حقوق ہوتے ہیں کہ جن میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں حق اللہ بھی ہوتا ہے حق العبد بھی ہوتا ہے اللہ کا حق بھی ہوتا ہے بندے کا حق بھی ہوتا ہے. تو حقوق العباد کی بھی فکر کرنی لیکن کس طرح کرنی ہے دین کے دائرے میں کرنی. مثلاً ایک شخص نے اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کمانا ہے
اوکے
اس لیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے اس کی ناقدری نہیں کرنی خودکشی حرام ہے.
اوکے
تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو اسلام ہے اور ہمارا دین ہے یہ صرف آخرت کی راہ دکھاتا ہے دنیا سے بالکل جناب وہ دور کر دیتا ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے اعتبار سے کسی کو تلقین کی جاتی ہے دنیا کے اندر دل لگانے سے کسی کو منع کیا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں نئے نئے قسم کی باتیں جنم لیتی ہیں غلط فہمی کے اعتبار سے. دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ کے آپ خلائی شٹل میں بیٹھیں اور مریخ پہ چلے جائیں چاند پر پہنچ جائیں. یہ کس نے کہا بتائیں کہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ایسا حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے. دین کا منبع کیا ہے ماخذ کیا ہے وہ قرآن کریم ہے اور اس کی تشریحات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی صورت میں بیان کی. سارے صحابہ کرام نے جو دین کی تبلیغ فرمائی اور اسلامی سلطنت قائم فرمائی اور اسلام کا بول بالا کیا دنیا کے اندر وہ دنیا میں تو بستے تھے.
جی جی جی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی گزاری. سارے انبیاء کرام آپ سے پہلے بھی تشریف لاتے
جی
رہے.
جی
تو دنیاوی جو دنیا کو دیکھنے کا ایک دینی نقطہ نظر ہے.
جی جی
وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اپنی زندگی کی قدر نہ کرے آدمی.
اوکے
اور اس دنیا سے بالکل بھاگ جائے.
ٹھیک
ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ کیا یہ دعا نہیں ہے قرآن کریم میں اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے.
ٹھیک
لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ جب انہیں دین کی بات پر عمل کرنے کا
کہا جاتا ہے
یا کہا جاتا ہے کہ ذرا آخرت کی تیاری تو کرو یہ کیا دنیا داری میں لگ گئے کہ نہ نماز کا ہوش ہے نہ کچھ
صحیح
نمازی بھی ضائع کر دی اپنے معاملات میں لگے ہوئے سارے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کرتے
تو بولیں گے
دین و دنیا ساتھ دین و دنیا ساتھ ساتھ یعنی یہ جان چھڑانے کا ایک لفظ ہے کہ مجھے عبادت کا نہ کہو دنیا زیادہ دیکھنی ہے ابھی. تو یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہے.
اوکے
یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے اپنی دنیا کو ایسا محدود اور اچھا بنائے کہ دنیاوی زندگی بھی آپ کی جو ہے وہ ڈس بیلنس نہ ہو.
ٹھیک ہے
اس میں بھی آپ کو پریشانی لائق نہ ہو ایک سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ دنیاوی زندگی کو آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائیں آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں یہ ضروری ہے. تو اب اس کے اندر ایک تو عبادات تھی جو آپ نے شروع میں بات
جی جی
عبادات اور ذکر و اذکار کر کے بندے کا ایمان کبھی کامل ہو جاتا ہے، عبادات سے تقوی پرہیزگاری ملتی ہے، اس کے اوپر آگے سلسلوں میں بھی ہمارا کلام ہوتا رہے گا
انشاءاللہ.
دوسرا یہ کہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرے، ان کا خیال کرے.
مثلاً ماں باپ کا
جو ہے وہ احترام کرنا ہے،
ٹھیک ہے.
بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کی تربیت کرنی ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے احکام ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر رہنے کے اعتبار سے معاشرتی زندگی ہے، یہاں تک کہ کفار سے مل جل کے احکام،
جی
یہ بھی ہمارے اسلام سے
اللہ
ہے. چلنے پھرنے کے آداب، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں اس کا درس ملتا ہے. تو مسلمان کی پوری زندگی دین کے دائرے میں بسر ہو سکتی ہے، عبادات کے ساتھ بھی، اور جو معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اسلامی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف عبادات کا ایک وہ دے دیا گیا اور باقی آزاد چھوڑ دیا گیا، یوں نہیں ہے. دین ہمارا، اسلام ہمارا پورا ایک دستور حیات ہے، ایک نظام عمل ہے. تو پوری زندگی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے گزر رہی ہو، عبادات کی صورت میں یا معاملات کی صورت میں، اسے دین کے دائرے میں گزارنا ہے، اور ہر صورت کے اندر دینی احکامات جو ہیں انہیں مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ہماری وہ عمل جو ہے وہ رائیگا نہ چلا جائے، برباد نہ ہو جائے، ابس بیکار نہ ہو جائے. تو اس سے بچ کر بندہ بہت سارے کاموں سے اپنی آخرت کے لیے ثواب اکٹھا کر سکتا.
ماشاء اللہ، بہت پیارا مفتی صاحب. مجھے یعنی کہ وہ بات یاد آ رہی ہے مختلف تحریروں میں اس طرح کی، یا کوئی وہ وسوسوں کا انجیکشن لگا ہوتا ہے نا، تو وہ الزام دھر دیتے ہیں کہ جو علماء ہیں یا خطبہ ہیں جو یہ ہیں، یہ حقوق العباد کی بات نہیں کرتے، معاشرتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتے. اب کرتے تو ہیں، وہ سننے والے شاید سنتے نہیں ہیں یا مربوط نہیں ہوتے ہوں گے. اور آپ نے جو ماشاءاللہ دین کی جو تفہیم اور تعبیر، جو تصور دین کا جو آپ نے اسلام کا کھینچا ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے معاشرتی زندگی اور جو حقوق العباد کو آپ نے جس طرح امفیسائز کیا ہے، مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ عقل ہے، دانش ہے، دانشوری ہے، یہ بتائیے کہ یہ کیا تصور ہے، اور کیا دینی احکامات پر عمل پیرا ہونا تو کیا یہ اس کا مخالف ہوگا؟ عقل کا، یعنی عقل جو دانش مند ہوں گے، جو عقل مند لوگ ہوں گے، جینیس لوگ ہوں گے، تو کیا وہ ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنا جو ہے نا وہ عقل کی نشانی ہوتا ہے، تو کیا اس میں بھی وہ، کیونکہ بہت سارے اس کے پہلو بنتے ہیں، سوالات بنتے ہیں کہ اسلامی دانش اور جو ہے نا دنیاوی دانش میں کوئی فرق ہے؟ اسلام اور مسلمان کے لیے عقل اور جو دانش ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا اس کو فالو کرے گا، کتنا نہیں کرے گا؟
یہ ہے بہت واقعی طویل سوال، اس پر تو یعنی ایک مکالمہ بھی اگر ہو نا 2-2.5 گھنٹے کا، وہ بھی شاید کم پڑ جائے.
جی،
اس موضوعات پر باقاعدہ ہمارے علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں.
مرحبا، مرحبا.
اور یہ ضروری بھی ہے، یعنی اپنی عقل کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے.
ضروری
عام طور پر گمراہی کا پھاٹک عقل سے ہی کھلتا ہے.
اوکے، بہت پیارا پوائنٹ ہے، مثلا میں چاہوں گا اس کو ذرا تھوڑا اور
مثال کے طور پر کافر ہے،
ٹھیک ہے،
غیر مسلم ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس کی عقل نے کہا کہ اسلام قبول نہیں کرنا، اس کی عقل نے روکا کہ اسلام کی طرف نہیں جانا، تو اس نے اپنی عقل کی مان لی اور اسلام قبول نہیں کیا.
اوکے،
شیطان کا مشہور و معروف واقعہ ہے.
جی جی،
فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
جی جی،
سب نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کریم میں ہے الا ابلیس ابا واستکبر، سوائے ابلیس شیطان کے، کہ اس نے تکبر کیا اور اپنی جو عقل تھی اس کی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کی، اس کی تردید میں، اس کے انکار میں،
اللہ،
اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا. تو دیکھیں، یعنی جو ضروری باتیں ہیں،
جی جی،
دین کے ضروری احکامات ہیں، عقل سے انہیں تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور انہیں رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو عقل جو انسان کو دی گئی ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز بالکل بیان کر دی گئی، انبیاء کرام کے ذریعے سے اچھائی کو خوب واضح کر کے پیغامات عام کر دیے گئے،
صحیح،
لیکن عقل دی اس لیے گئی ہے تاکہ اس کا اختیار باقی رہے. دنیا کے اندر مجبور محض نہیں بنایا گیا انسان کو، دنیا دار العمل ہے، اپنی عقل سے وہ جو ہے وہ جائزہ لے کر کسی بات کو اختیار کرتا ہے، کسی کا انکار کرتا ہے، تو اس کا حساب کتاب ہوگا. کفر کرنے والے کے کفر کا حساب ہونا ہے اور اس کا عذابی عذاب ہونا ہے، حساب تو یہ ہے. اور اسی طرح اگر وہ دین کے دائرے میں ہے اور پھر عقل نے اس کو دین کا پابند نہیں بنایا، عبادت گزار نہیں بننے دیا، پرہیزگار نہیں بننے دیا، تو اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ عقل کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
ٹھیک ہے،
اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو آدمی اختیار کر لیتا ہے، تسلیم کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے،
ٹھیک.
لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اگر عقل کو دیکھیں گے تو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،
اللہ،
یہ ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل
ہو جائے،
پورے کے پورے صرف لباس کے اعتبار سے، ظاہری وضاقتا کے اعتبار سے، عمال کے اعتبار سے نہیں، افکار کے اعتبار سے بھی. مسلمان کی فکر اور سوچ یہ بھی دین کی پابند ہوتی ہے. شروع میں بات کی جو ضروری عقائد ہیں، اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور وہ نعوذ باللہ من ذالک باری تعالیٰ کو وعدہ ولا شریک نہیں مانتا، وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی عقل نے جھوٹے خدا بنائے نا، اور اس کی عقل نے ان کی عبادت کرنے کا اس کو پابند بنا دیا. یہ وہ جہنم کی راہ دکھانے والی اس کی عقل ہے، اور وہ اپنی عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ دین کے دائرے میں اپنی عقل کو رکھتا ہے، اس کی فکر بھی شریعت کے مطابق ہوتی. یوں سمجھ لیں ایک جملہ کہ فکر میں، عقل کا کام کیا ہے، فکر کرنا، سوچنا.
صحیح.
غور و فکر کرنے میں، سوچنے میں مسلمان شریعت کا پابند ہے.
اوکے.
تو جب شریعت کا پابند ہو جائے گا تو ایک دو ضروری عقائد تھے اس کے، جو ہر وقت اس کے دل و دماغ میں راسخ رہیں گے، رچے بسے رہیں گے، اس کے بغیر تو اس کی کوئی زندگی ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو دینی احکامات ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے ملتے جلتے، بہت سارے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے دنیاوی زندگی میں، مختلف قسم کے نظریات سننے کو ملتے ہیں. آج کل جدید دور ہے، ہر طرح کے موضوعات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے کہتا
ہے،
اخبارات میں جو لکھنا ہے
لکھ دیتا ہے.
تو وہ ساری باتیں تو ٹھیک نہیں ہوتی، بہت ساری تو ملحدانہ قسم کی اور جناب کافرانہ قسم کی غیر اسلامی سوچے ہوتی ہیں. تو اب اگر مسلمان پڑھے تو، یا اس کو سننے کا موقع ملے، تو اس کی جو ہے وہ گھنٹی بج جائے کہ یہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی بات، اس کو میں نے سوچنا نہیں ہے، اس پر اپنا ذہن نہیں لگانا، اس کو اپنے ذہن میں نہیں بسانا، اس کی مذمت کرنی ہے، اس کی تردید کرنی ہے.
صحیح.
تو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر عقل کا استعمال کیا جائے گا تو اس کو اسلامی عقل کہہ دیں گے. تو دانش سے یا عقل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عقل کو دین کا خادم سمجھنا.
اوکے.
یہ جملہ بھی اگر یاد رکھ لیا جائے اور اندر اپنے اتار لیا جائے اس کو، کہ عقل کو دین کا خادم سمجھنا ہے.
صحیح.
دین پر حاکم نہیں سمجھنا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جان بوجھ کے لوگ شرارت کرتے ہیں، یا کسی کی شرارت کا شکار ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
یا جو کم دین کا علم رکھنے والی عوام ہوتی ہے، وہ صحبتوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے.
yes.
اور ہر بات وہ سوچتی ہے کہ جو ہماری عقل میں آئے گی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. یہ کس نے کہا؟ بعض ماننے والی باتیں ہیں جو ماننی ماننی ہیں، عقل میں آئیں یا نہ آئیں.
ٹھیک.
تو اسلام کی جو ضروری باتیں ہیں ان کو تو ماننا ہی یہ عقل کا کام ہے. عام طور پہ عقل کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں غلط ہیں. ایک تو وہ جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں.
عقل سے پیدل ہوتے ہیں.
عقل سے پیدل کا مطلب یہ کہ دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی عقل استعمال نہیں کرتے.
اوکے.
تو انہیں عام طور پہ جو محاورے میں کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی عقل سے پیدل ہے.
صحیح.
دنیاوی اعتبار سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دانش مندی سے کام نہیں کرتے، غور و خوص کر کے کام نہیں کرتے، لاوبالی قسم کے، لاپرواہی کے ساتھ.
صحیح.
تو دنیاوی لحاظ سے بھی انہیں یہی کہا جاتا ہے ابھی تم کچھ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرو، اب تم بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کا درست استعمال ہونا چاہیے، نفع کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ضرر سے بچنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو مسلمان کا نفع صرف دنیاوی نہیں ہوتا، دنیا کا نفع بھی ضروری ہے اور آخرت کا نفع بھی ضروری ہے.
مرحبا.
تو اپنی عقل کو دنیا کے نفع کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، آخرت کے نفع کے لیے بھی استعمال کرنا
ہے.
جو دنیا کے نفع کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا دین کے دائرے میں، اور آخرت کے نفع کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عقل سے پیدل ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو عقل سے بالکل پیدل بنا رہے گا تو یہ بھی غلطی کا شکار رہے گا، ضروری علم سے محروم رہے گا،
اور
نعوذ باللہ من ذالک کفر تک نوبت نہ
پہنچے.
جب ضروری مسائل نہیں جانے گا تو عمل کا شوق کہاں سے آئے گا؟
ٹھیک ہے.
عمل کیسے کرے گا؟ عمل کرے گا بھی تو غلط کرے گا.
صحیح.
اس کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ گروہ ہے، عقل سے بالکل پیدل ہونا، یہ اسلام نہیں کہتا. اور دوسری چیز جو پہلے بھی باتوں میں آ گئی اور مزید یہ کہا جائے گا اس میں، کہ عقل کے گھوڑے ہر میدان میں دوڑانا،
یعنی
عقل جو عقل کہے مان لے،
حد ہی نہیں مقرر کی اس،
یعنی عقل کو حاکم بنا لیا، عقل کہے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں.
نہیں مانوں.
مسلمان نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا. قرآن کریم میں تو یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری اتباع کرو. تو جو چیزیں ماننے والی ہیں اللہ اور رسول کے واضح فرامین ہیں، ان کو تسلیم کرنا عقل کا کام ہے. ان کی ٹو میں پڑھنا، انکار کرنا، یا عقل میں سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں تو ان کے لیے جناب وہ شک اور شبہ کا شکار رہنا، یہ اسلام نہیں. تو جو باتیں ماننے والی ہیں ان کو ماننا عقل کا کام ہے.
صحیح.
اور جو باتیں ماننے والی نہیں ہیں، بعض باتیں ایسی بھی ہیں، تو انہیں نہ ماننا یہ عقل کا کام ہے. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور وہ ظاہر بات ہے یہاں زیادہ تر ہماری اجمالی عمومی گفتگو ہو رہی ہے ذہن سازی کی حد تک. تو عقل کا جو جتنا دخل ہے دین میں، دین کو سمجھنے میں وہ اسی دائرے کے اندر اپنا عقل کو استعمال کیا جائے تو یہ اسلامی عقل اس کو کہا جا سکتا ہے. اسلام میں عقل کی اور دانش کی یہی حقیقت ہے, یہی اہمیت.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا مصعب, یہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نکلتا ہے اور ایک یعنی غلغلہ سا مچتا ہے رمضان کی آمد کا, تو عمومی طور پر جو رمضان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, رمضان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تو توجہ جو عام طور پر جاتی ہے سب سے پہلے رمضان شریف سے خاص نسبت رکھنے والے پہ, وہ تراویح کے حوالے سے جاتی ہے. تو تراویح کے حوالے سے بھی وہی بات, اگر مس کانسیپشن ہوگی یا علم کی کمی ہوگی تو غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, غلط طرز عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو ذرا یہ دو تین اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرما دیجئے اور طرز عمل کو جو ہے نا رخ دے دیجئے. پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تراویح جو ہے یہ خالصتاً مردانہ عبادت ہے, یا جو ہے نا اسلامی بہنیں بھی یہ تراویح پڑھیں گی؟ عمومی تاثر تو شاید یہی پایا جاتا ہے کہ جو یہ تو مردوں کا کام ہے نا کہ مرد پڑھیں گے تراویح. کیا
عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے, اور ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ آخر میں جیسے آپ نے یہ سوال کیا بھی, رمضان کی جو خاص عبادات ہیں اس کے جو ضروری مسائل ہیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایک دو مسئلے ضرور ایسے کہ جن میں عام طور پہ غلط فہمی ہوگی وہ بیان کیے جائیں گے.
انشاءاللہ
ایک تو یہ ہے کہ کیا عورتوں پر بھی؟ تو بالکل عورتوں پر بھی ہیں تراویح, مردوں کے لیے بھی سنت موقع ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہے.
سنت موقع ہی ہے, یعنی وہ مردوں کا بھی سنت موقع,
یہ صرف مردوں والی عبادت نہیں, یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. جیسے نمازیں ہوتی ہیں پانچ وقت کی نمازیں, مردوں نے بھی پڑھنی ہے عورتوں نے بھی پڑھنی.
جی جی جی.
روزے رمضان کے وہ مردوں نے بھی رکھنے عورتوں نے بھی رکھنے. تو رمضان کی پیاری عبادت تراویح جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, اس کی 20 رکعتیں جمہور کے نزدیک, اہل سنت والجماعت کے نزدیک, تو 20 رکعت جو تراویح ہیں وہ مردوں کے لیے بھی سنت موقع ہیں, عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہیں. عام طور پر جیسے ہماری پچھلی گفتگو ہوئی نا کہ اپنی کوتاہی کو
جی جی
یا جناب عبادت نہیں کر پائے تو بعض اوقات شیطان جو ہے وسوسہ ڈال دیتا ہے, کوئی عذر بنا کے نا, کوئی ہیلا بنا دو, کوئی عذر بنا دو کہ اپنے آپ کو مطمئن کر.
جی جی
یہ وجہ ہی ہے. ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ بعض عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو غلط کہ عورتوں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے.
بہت ساری خواتین گھر میں اسلامی بہنیں وہ چونکہ افطار سے بہت پہلے سے جناب افطار کی تیاری شروع کر دیتی ہیں, اور افطار کے بعد پھر افطار کا جب اتنی ساری تیاری کریں گے تو
سمیٹنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے.
اور روزے کی حالت بھی ہوتی ہے بہت سو کی, اور نکاحت بھی تاری ہوتی ہے, تو اس میں جب یہ سارا اتنا لمبا چوڑا عمل ہوتا ہے تو اس سے وہ کمزوری ویکنیس یہ پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ عذر جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں, تو بچوں کے کام کا عذر, گھر کے کام کا عذر, کہ تراویح کیسے پڑھیں گے, ساری ہمت تو ہماری پہلی کام کاج میں لگ گئی. تو اس لیے وہ بہت ساری خواتین جو جانتی ہیں کہ تراویح پڑھنا سنت موقع ہے, لیکن وہ جو ہے ان کام کاج کی وجہ سے اور غیر ضروری اپنے اوپر بوجھ طاری کر لینے کی وجہ سے تراویح کی عبادت پر توجہ نہیں دیتی, یہ غلط ہے.
ٹھیک.
افطار کریں ایک, اس کا جو جتنا ضروری ہے جتنا یعنی اتنا کہ اس کے بعد آپ کی نماز کھانا نہ بن جائے.
ٹھیک ہے.
یعنی اتنا تو آپ افطار کریں گے نا کہ آپ کا نماز میں دل لگ جائے.
صحیح.
تو مناسب سا افطار ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا یعنی ساری توجہ افطار کے اندر لگ گئی.
ٹھیک.
اور اس کے اندر نہ آپ نے اگلی سمت کو دیکھا کہ میں نے آگے بھی ابھی عبادت کرنی ہے, اور اس کے بعد سحری کے لیے اٹھنا بھی ہے پھر دوبارہ.
اوکے.
تو سحری اور افطار کا انتظام ہو, لیکن ساتھ ساتھ تراویوں کے لیے بھی چاک و چوبند ہو کے اور اپنی صحت کا خیال رکھ کر اس کا جو ہے افطار کی تیاری کی جائے, تو خواتین بھی رات کو بآسانی تراویح پڑھ سکتی
ہیں.
انہیں پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھیں گی تو گناہگار ہوں گی. سنت موقع کا ایک آدھ بار ترک برا ہوتا ہے اور عادتاً ترک اس کا گناہ ہوتا ہے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا ایک مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے, تو بہت پیارا آپ نے سمجھا دیا کہ تراویح اور ختم قرآن کا آپس میں کتنا ریلیشن شپ ہے. اگر میں ختم قرآن مثال کے طور پر ایک رات میں ہی کر لیتا ہوں, پہلی یکم رمضان شریف کو ہی 30 پارے میں نے تراویح میں پڑھ ڈالے, تو اب تو سنت موقع دا کیا اب مجھ پر اب بھی باقی ہے, یا اب تراویح پڑھوں نہ پڑھوں؟
یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ختم قرآن ہو گیا نا,
جی جی,
خود کر لیا یا کسی حافظ کے پیچھے ختم قرآن ہو گیا, 3 دن میں ہو گیا, 5 دن میں یا 7 دن میں, تو ختم قرآن ہو گیا تو تراویح ختم ہو گئی. تو ختم قرآن سے تراویح ختم نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی.
تراویح جو 20 رکعتیں سنت موقع ہیں وہ ہر روزے کے ساتھ تراویح ہے.
اوکے.
اگر 29 روزے ہوں گے تو تراویح کتنی ہے؟ 29. اگر 30 روزے ہوں گے تو کتنی ہے؟ 30.
ٹھیک ہے.
بعض لوگ 27 کو ختم قرآن ہوتا ہے عام طور پر، 27 کے بعد 28-29 کو نہیں پڑھتے تراویح، وہ بازاروں کی رونق میں گھر میں آرام کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ختم قرآن جو ہے وہ 3 روزہ، 7 روزہ یا 11 روزہ، یہ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. کہ اگر ختم قرآن آپ نے 3 دن والی تراویح میں کر لیا تو اس سے یہ ہو گیا کہ تراویح کے اندر آپ کا قرآن کریم ختم کرنا جو سنت تھا وہ آپ نے سنت پوری کر لی. لیکن 3 روزہ تراویح ختم ہونے کے بعد بھی بقیہ 27 دن یا 28 دن آپ نے تراویح پڑھنی ہے.
ٹھیک. اچھا، یہ جو 3 دن یا 7 دن یا 11 دن کی تراویح والے جو پروگرامز چلتے ہیں، تو مصحف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سب جگہ رعایتوں والے بھی، آداب کی رعایتوں کرنے والے بھی ہوتے ہوں گے یا لیکن نہ کرنے والے بھی ہوتے ہوں گے، تو ہمیں اگر ہم نے یہ آپشن چننا ہی ہے تو ہم کیا چوائس کریں؟
اس میں یہ دیکھیں کہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ جدری اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ تراویح میں صحیح خواہ کو جو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے.
اوکے.
تراویح کا امام بھی اسے بنانا چاہیے. بعض لوگ آواز کی لے پر، آواز کی خوبصورتی پر جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح کا مضمون بھاری شہید میں ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آتا، اتنی فاسٹ وہ قرات کرتے ہیں کہ الفاظ چبائے جا رہے ہوتے ہیں، مخارج کا خیال نہیں. لے بہت اچھی بنی ہے، آخر میں یا لمونہ تعلمون، یا لمونہ تعلمون یہ نظر آتا ہے، اور یہ بڑے اچھے قاری صاحب ہیں جناب، اور یہ تو آدھے گھنٹے میں فارغ
کر دیتے ہیں.
تو یہ جو چکر بنا لیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جو قرآن پڑھنے والے قاری ہیں اور صحیح پڑھنے والے ہیں، ایک تو انہیں جو ہے وہ امام حافظ کے طور پر منتخب کرنا چاہیے، اور مخارج کا خیال رکھنا ضروری ہے. قرات میں وہ الفاظ چبائیں نہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں،
ٹھیک،
لیکن لوگوں کی طرف سے پریشر اور دباؤ، اور آج کل کا ایک ماحول یہ ہے کہ جناب جلدی پڑھانے والے قاری کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں کہ اچھا پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی غلط پڑھ جاتے ہیں. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تو عبادت کو سلیقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ کریں گے تو عبادت ہوگی نا، ورنہ عبادت میں فساد آئے گا، کراہت آئے گی، نہ دل لگے گا، تو یہ پھر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو لہٰذا مسلمانوں کو عبادت خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل لگا کر کرنی چاہیے. اور تراویح کے اندر جو 3 روزہ تراویح ہیں یا 7 روزہ تراویح، اس میں بالخصوص، اور 27 روزہ تراویح میں تو عام طور پر اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کافی جگہ پر اچھے جو حافظ صاحب ہیں پڑھنے والے، ان کو جو ہے وہ مساجد میں لیا جاتا ہے. پہلے زیادہ تھا یہ معاملہ،
جی اب تو
اس طرف توجہ نہیں تھی، کہ اب دعوت اسلامی کے ماحول کی بھی برکت ہے اور عوام میں شعور بھی بیدار ہو رہا ہے کہ مخارج بڑے ضروری ہیں. ورنہ ایک دور تو وہ تھا کہ عام مساجد میں 5 وقتہ نماز کے جو امام ہوتے تھے وہ بھی جو ہے بعض اوقات مخارج کے ساتھ قرات کرنا نہیں جانتے تھے،
ٹھیک ہے،
اپنے امامی میسر نہیں آتے تھے، باہر کسی جگہ سے بعض حافظوں کو بلانا پڑتا تھا. تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے جو ہے وہ بہت سو بھلا ہوا ہے نمازوں کا،
الحمدللہ،
جو جناب اس کی یعنی فساد سے بچی ہیں نمازیں.
مقتدی حضرات ان میں بھی یہ شعور ظاہر پیدا ہوا، جو مساجد کے انتظام کرانے والے ہیں ان میں بھی،
کمیٹیوں میں بھی اور نمازیوں میں بھی، کہ اب وہ ایسے اماموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی نمازوں کے واقعی ضامن ہوں.
اللہ اکبر.
ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ لی تو بس وہ ہمارا کام ختم، کوئی بھی آ جائے، ایسا نہیں. تو امام اور امامت بڑا منصب ہے، دیکھ بھال کر امام جو ہے وہ چننا چاہیے، اور نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا تو دھیان رکھنا ہی رکھنا.
جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے اتنی انسائٹ فل ڈسکشن کی ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ سے علم دین کے موتی حاصل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ہماری یہ انسائٹ فل ڈسکشن ہے، اور یہ جو حکمت سے بھری، جو مدنی پھولوں سے مالا مال گفتگو ہے، اس کو انجوائے کیا ہوگا، لطف لیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین سے اپنے خزانے کو بھرا ہوگا. تو مزید علم دین کے بعد دولت آپ کو حاصل کرنی ہے تو سلسلے کی تمام ایپیسوڈ پابندی سے دیکھتے رہیے، عمل کرنے کی نیت سے دیکھتے رہیے، دل کو روشن کرنے کی نیت سے دیکھتے رہیے. اور اگر آپ یہ پریکٹس بھی اپنا لیں گے کہ اچھی طرح سیکھ کر اچھی طرح سمجھا سکیں، پھیلا سکیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس آپ کا اپنا عمل بھی راسخ رہے گا، مسائل بھی یاد رہیں گے. اگلے سلسلے میں، اگلی قسط میں، اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بذریعہ مدنی چینل. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبرک وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا، گم شدہ خزانہ پارے اسے جہاں ملے، اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.